کتاب چراغ آسمان سے، آج علامہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی احمد بن محمد تھا، لیکن آپ ارد بیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ مجلسی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ مقدس اردبیلی زہد و تقویٰ کے جس حد پر پہنچے ہوئے تھے، ان جیسی فرد متخدین میں دکھائی نہیں دیتی اور نہ متاخرین میں۔ آپ کی شخصیت کو جن علماء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ سارا مواد عربی زبان میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کسی زبان میں نہ ہو سکا۔ مندرجہ ذیل واقعہ آپ کی زہد و تقویٰ کی ایک شناخت ہے، جس کے مطالعے سے خداوند عالم کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایسے برگزیدہ بندوں کو بھی پیدا کیا جو عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصفہان میں ایک جامع مسجد ہے جس کی تعمیر کئی بادشاہوں کی کوششوں سے مکمل ہو سکی۔ یہ مسجد بہت وسیع اور عریض ہے، جس کی تعمیر کا آغاز ایک بادشاہ نے کیا تھا، لیکن تعمیر اس کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی۔ دوسرے بادشاہ نے تعمیر کو جاری رکھا، لیکن تعمیر ادھوری رہی۔ اسی طرح کئی بادشاہوں کے دور میں تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار شاہ عباس صوفی کے ہاتھوں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد میں کئی ایسی چیزیں تھیں جن میں ہر ایک کی قیمت 7000 تومان تھی۔ اس مسجد کے محراب کا رنگ فیروزی تھا، جس پر 7000 تومان خرچ کیے گئے تھے۔ ایک تختی جس کا نام سمیاب تھا، 2 گز چوڑی تھی، ایک صاف و شفاف عینے کی مانند تھی۔ سنگ مرمر کا ممبر صرف ایک پتھر میں تراشا گیا تھا، جس کی 18 سیڑھیاں تھیں۔ اس ممبر کے بنانے کے لیے بھی 7000 تومان خرچ ہوئے۔ مسجد کے دروازے سونے اور چاندی سے بنائے گئے تھے۔ دروازے پہ ایک زنجیر لٹکائی گئی تھی، جس کی قیمت بھی 7000 تومان تھی۔ جس وقت اس مسجد کی تعمیر ہو گئی، شاہ عباس صوفی نے اپنے عمرائے دربار سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جناب اردبیلی نجف اشرف کے بجائے اصفہان میں سکون اختیار کریں، جامع مسجد میں امام جماعت کے فرائض انجام دیں۔ شاہ عباس علماء کی بہت عزت و تعظیم کیا کرتا تھا۔ دراصل اس کو علماء سے قلبی تعلق تھا۔ ہر چند کے اس شہر میں نائب امام، حاکم شرعی، شیخ بہائی موجود تھے، لیکن شاہ عباس کو جناب مقدس سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی۔ مختصر یہ کہ جب شاہ عباس سے عمرائے دربار نے کہا شاہ اردبیلی نجف چھوڑ کر اصفہان نہیں آئیں گے، تو شاہ نے تجویز کی شیخ بہائی مجتہد کو نجف اشرف روانہ کیا جائے، تاکہ وہ کسی طرح آپ کو اصفہان لے آئیں۔ عمرا اور علماء کے علاوہ شاہ عباس نے خود شیخ بہائی سے درخواست کی، تو وہ نجف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہ عباس نے آپ کے ساتھ چند آدمی روانہ کیے۔ اس زمانے میں اصفہان سے نجف اشرف کا فاصلہ تقریباً 2 ماہ کا تھا۔ یہ لوگ مقامات مقدسہ کی زیارت سے فارغ ہو کر نجف اشرف پہنچے اور مقدس اردبیلی سے ملاقات کی۔ شیخ بہائی اور ان کے ساتھیوں نے آپ سے اصفہان چلنے کی درخواست کری۔ بڑی منت و سماجت کے بعد آپ اصفہان چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ شیخ بہائی اور ان کے ساتھیوں نے جناب سے گھوڑے پر سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، کہا کہ میں خچر پر ہی سفر کروں گا۔ بہرحال سفر کا آغاز ہوا، شیخ بہائی اور آپ کے ساتھی گھوڑے پر سوار تھے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ جناب اردبیلی کا خنچر سست خرام ہو گیا۔ شیخ بھائی نے کہا کہ آپ کا خچر بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اگر اس رفتار کو تیز کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ جواباً آپ نے کہا میرا خچر اسی رفتار سے چلے گا، کیونکہ جانور کو بھی اپنے ارادے سے چلنے کا حق حاصل ہے۔ بمشکل تمام تھوڑا فاصلہ طے ہوا تھا کہ جناب اردبیلی با پیدا ہو گئے۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ ہم کو جانوروں پہ بھی ترس کھانا چاہیے، بعض اوقات ہم ان پر اس وقت بھی سواری کرتے ہیں جبکہ ہم کو پیدل چلنا چاہیے، یہ جانوروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سب نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں۔ پھر درخواست کی گئی کہ اگر آپ اس خچر کو چھوڑ کر کسی دوسرے خچر پر سوار ہو جائیں جناب مقدس نے کہا، میں اپنے خچر کو چھوڑ کر دوسرے خچر یا گھوڑے پر سفر نہیں کروں گا۔ شیخ بھائی نے کہا، اگر اسی طرح سفر جاری رہے تو ہم کئی ماہ بعد اصفہان پہنچے گئے۔ آپ نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، مجبوری ہے، میں سفر اسی طرح جاری رکھوں گا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی طریقہ گوارا نہیں۔ ایک مقام پر جناب مقدس کا خچر گھاس چرنے لگا، شیخ بھائی سے رہا نہ گیا، آپ نے خچر کو ایک تازیانہ لگا دیا۔ مقدس ارد بیلی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے خچر کو میری موجودگی میں آپ نے تازیانہ لگایا؟ آپ کو یہ تازیانہ نہیں لگانا چاہیے تھا، آپ جیسے عالم دین کا یہ عمل ہو تو دیگر علماء اور شرفاء عجم کا عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس خچر پر میرا اختیار تھا، شرفاء عجم اور عوام پر میرا اختیار نہ ہوگا، خدا جانے آپ لوگ میری عدم موجودگی میں ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کریں۔ چنانچہ جناب مقدس نے اصفہان جانے سے انکار کر دیا۔ شیخ بھائی اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سمجھایا، لیکن ان کی ساری کوششیں رائے گاہ گئیں اور مقدس ارد بیلی نجف اشرف واپس لوٹ گئے۔ تاریخ میں ایسے صاحب کردار بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے علماء کی بے حد عزت کی اور اپنے شاہانہ مزاج کے خلاف ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن کبھی علماء کی توہین نہ کی۔ جناب ارد بیلی ایک پاک و پاکیزہ نفس کے مالک تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری نے آپ کو مقدس بنا دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں زیادہ کچھ لکھنے سے قلم عاجز ہے۔ آپ نے اپنے اسی خچر پر کربلا اور سامرہ تک سفر کیا، جیسا کہ آپ کا اصول تھا، کبھی خچر کو کوڑا نہ مارا، آدھا راستہ خچر پر طے کیا اور آدھا راستہ پیدل۔ کبھی خچر گھاس کھانا چاہتا تو اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ انوار النعمیہ میں لکھا ہے کہ سفر کے لیے آپ کا ذاتی خچر نہ تھا، کرائے کا خچر استعمال کرتے تھے۔ کبھی لوگ خلاف توقع بغداد سے خطوط دیتے تاکہ نجف میں رہنے والوں تک پہنچا دیے جائیں، اس وقت آپ خچر پر سواری نہ کرتے، اگر کوئی وجہ پوچھتا تو کہتے، میں نے خطوط کے زائد بوجھ کے لیے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی۔ سید نعمت اللہ جزائری نے جواہر البائی میں لکھا ہے کہ شہر مشہد مقدس میں ایک علوی عمرائے سلطان شاہ اول سے تھے، کسی تقصیر میں معتوب ہوا، شاہ ارد بیلی سے سفارش کی، التجا کی۔ آپ نے ایک نہایت ہی مختصر سا خط بادشاہ کے نام لکھا، جس کا متن کچھ اس طرح ہے، میرے عزیز بھائی سلام علیکم، بانی ملک عارضی عباس کو معلوم ہو کہ یہ مرد اول ظالم تھا اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر رہا ہے، اس کی تقصیر معاف کر دے، شاید حق تعالی تیری کسی تقصیر کو معاف کر دے۔ وقت تمہارا احمد ارد بیلی۔ شاہ عباس نے آپ کے خط کا جواب یوں تحریر کیا، جس خدمت کے لیے آپ نے حکم دیا تھا اس کو میں جان و دل سے بجا لایا ہوں، اس محب کو دعائے خیر میں فراموش نہ فرمائیے، قلب آستانہ علی آپ کا عباس۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ایک فقیر نے ایک بادشاہ کو جن الفاظ میں خط لکھا، ہم کسی معمولی آدمی کے لیے بھی اس طرح کے تخاطب کو روا نہیں رکھتے، لیکن یہ آپ کے مزاج کی بے نیازی کی علامت تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اس سفارش کی اس نے بڑی تعظیم کی، خط کا کچھ اس انداز سے جواب دیا جیسے حاکم کا حکم ہو جس کا بجا لانا اس کا فرض ہے۔ بعض کتابوں میں اس طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب مقدس ارد بیلی نے بعض سادات کے لیے شاہ تہماسب شاہ ایران کو ایک مراسلہ لکھا کہ ان کی مدد کیجیے۔ جب یہ مراسلہ شاہ کو پہنچا تو وہ اس نامے کی بڑی تعظیم کی، وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور تمام مطالبات کی تکمیل کر دی، اور مقربین نے خاص سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس مراسلے کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے منکر و نکیر سے میں التماس کر سکوں کہ عذاب نہ ہو۔ سرزمین کربلا سے آپ کے جذبہ عقیدت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے بال و براس کو زمین کربلا سے دور لے جا کر پھینکتے تھے۔ شیخ بہائی نے آپ کے اس عمل کا سبب پوچھا، جواباً آپ نے کہا، سرزمین کربلا دراصل تربت مظلوم کربلا ہے، जब तक आप कर्बला में रहे कभी अपने पैर दराज करके न सोए। कहा जाता है 40 बरस तक आपसे कोई फौले मकरू सरजद ना हुआ था, हराम का क्या जिक्र। आपकी जिंदगी के चंद अहम वाकयात को जैल में दर्ज किया जा रहा है जिनकी शोहरत उलमा के दरमियान मौजूद है। इन वाकयात को जिन उलमा ने लिखा है उनके नाम ये हैं: अल्लामा मजलिसी, बहारुल अनवार, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, अनवारुल नुमानिया और शेख अबू अली नतीउल मिखाल। एक मर्तबा का जिक्र है कि जनाब मुकद्दस अर्दबेली ने सैन नजफ अशरफ के कुएं में डोल डाला ताकि पानी हासिल करके वजू करें, लेकिन डोल को बाहर निकला तो देखा कि अशरफियों और दीनारों से भरा है। आपने डोल को कुएं में उंडल दिया और आसमान की तरफ देखकर अर्ज किया, परवरदिगार तेरा बंदा अहमद तुझसे पानी मांगता है ताकि वजू कर सके, इसे जर व जवाहिर की हाजत नहीं। इस मर्तबा डोल खींचा तो पानी बरामद हुआ। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अनवारुल नुमानिया में और शेख अबू अली नतीउल मिखाल में लिखा है कि खहत और गिरानी के ज़माने में आप अपना माल फ़ुक़रा और मसाकीन में तकसीम कर दिया करते थे और कुछ अपने लिए रख लिया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि मुल्क में सख्त खहत पड़ा। हज़रत माऊल आपने अपना सारा माल और असबाब गरीब और गुरबा में तकसीम कर दिया। आपकी जौजा ने नाराज़ होकर कहा कि आपने हमारा सारा रिस्क दूसरों में बांट दिया, घर में कुछ ना होने की वजह से बच्चे भूखे रह जाते हैं। आपने कुछ जवाब ना दिया, घर से बरामद होकर सीधा मस्जिद कूफा गए और एतकाफ़ किया। एक शख्स आपके मकान पर हाजिर हुआ, इसके साथ चौपाइयों पर गेहूँ और नफीस आटा लदा हुआ था और खुर्दनोश का दूसरा सामान भी मौजूद था। इसने ये सारा सामान मुकद्दस अर्दबेली की जौजा के हवाले किया और चला गया। जनाब मुकद्दस मस्जिद से घर वापस हुए, आपकी जौजा ने सारा वाक़या बयान किया। आपने कहा, तुम खुदावंद करीम के हमदो से ना करो, इसकी बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाओ, क्योंकि यह सारा सामान मैंने नहीं भेजा था। बहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने और नतीउल मिखाल में शेख अबू अली के अलावा नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अनवारु नमानिया में लिखा है कि एक आलिम ने मुझसे कहा कि जनाब मुकद्दस के एक शागिर मीर फैज़ुल्लाह जो तखरश के रहने वाले थे, अल्लामा मजलिसी ने शागिर का नाम मीर गुलाम अली लिखा है, बड़े आलिम व फाजिल थे। आपका ख़याम सैन नजफ अशरफ के कमरे में था। अपना चश्मदीद वाक़या यूँ लिखते हैं कि एक दफ़ा नफ़ से शब के बाद मैं मुतायले से फारिग होकर उठा और कमरे से बाहर निकल आया। देखा तारीकी बहुत है और रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। फिर मैंने देखा कि एक शख्स रोज़े हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ रवा दवा है। मैंने ख्याल किया कि शायद चोर है जो रोज़े अक़दस की खंदिलें चोरी करने की गर्ज़ से जा रहा हो। मैंने छुप कर इसका ताखुब किया, लेकिन यह देख कर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जब वो शख्स रोज़े अतहर के दरवाजे पर पहुंचा, खुफल खुल कर गिर पड़ा। इस तरह दूसरे दरवाजे का खुफल भी खुल गया। जब वो खबर मुताहर पर पहुंचा, मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया, मुझे अंदर से सरगोशी की आवाज़ें आने लगीं। फिर वह शख्स बारगाह मौलाए कायनात से बरामद हुआ। मैं छुप कर जब इसके करीब गया तो देखा कि यह मेरे उस्ताद ज़की मौलाना शेख अहमद अर्दबली हैं। मैं चुपचाप आपके पीछे पीछे चलने लगा। आप मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, यहाँ पर भी आपने किसी से गुफ्तगू की। जिस वक्त आप लौट रहे थे सुबह नमूदार हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया और कहा, निशफ से मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, खुदारा बयान फरमाइए कि यह माजरा क्या है। मेरे उस्ताद ने फरमाया, मैं सारी हकीकत तुमसे बयान कर दूंगा, मगर शर्त यह है कि मेरी ज़िंदगी में किसी और से इन बातों को बयान ना करना। मैंने शर्त कबूल कर ली। शाह अर्दबेली ने फरमाया, मैं बाज़ मसाइल पर गौर व फिक्र कर रहा था, लेकिन मेरी समझ में ना आता था। एकाएक मेरे जहन में यह बात आई कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इन मसाइल का जवाब मालूम करूँ। चुनाचे में दर मौला कायनात पे हाजिर हुआ। मेरे लिए दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज किया और मुनाजात की। اتنے میں میرے مولا و آقا کی آواز ذریعہ مبارک سے آئی، فرما رہے ہیں کہ مسجد کوفہ جاؤ اور حائم آل محمد سے جواب دریافت کرو، کیونکہ وہی امام عصر ہے. اس وقت میں خدمت امام زمانہ سے جواب پا کر گھر لوٹ رہا ہوں. ایک شب جناب اردبیلی نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں. جناب مقدس نے سامنے جا کے سلام عرض کیا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا، تو کون ہے؟ جناب اردبیلی نے کہا، میں احمد پسر محمد اردبیلی ہوں، فلاں کوچے میں میرا مسکن ہے. حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے صرف نام پوچھا تھا، اس تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جواب دیا، خدا نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن آپ نے اس قدر تفصیل سے جواب کیوں دیا؟ اس پر حضرت موسیٰ نے سرکار دو عالم سے عرض کی، بے شک آپ کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہے. سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے، اخوند ملا عبداللہ نے شاہ اردبیلی سے کسی مسئلے کی وضاحت چاہی اور مباحثے کی خواہش کی. اس وقت اطراف میں بہت سے لوگ جمع تھے. جناب اردبیلی نے جواب نہ دیا بلکہ ملا عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر حدود نجف اشرف سے باہر نکل گئے. تنہا مقام پہ پہنچ کر ملا عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ مسئلے کو دوبارہ بیان کریں. جب ملا نے مسئلہ بیان کیا تو آپ نے تفصیل سے ہر چیز کی وضاحت کر دی. اخوند ملا عبداللہ نے کہا، میرے بھائی، اگر آپ کو اس مسئلے کا جواب معلوم تھا تو آپ یہی جواب مجھے نجف اشرف میں بھی دے سکتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے یہاں لے آئے؟ مقدس اردبیلی نے کہا، عوام کی موجودگی میں اس لیے جواب دینا پسند نہ کیا کہ کہیں ہمارے درمیان فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر تم اس سے متفق نہ ہوتے یا میں تمہارے نقطۂ نظر کو تسلیم نہ کرتا، یقیناً ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہوتا اور اس کا علم عوام کو ہو جاتا جو کسی طرح مناسب نہ تھا. اس لیے میں تمہیں ایک ایسے مقام پہ لے آیا جہاں خدا واحد و اکتا کے اور کوئی دوسرا موجود نہیں. آپ کی سخاوت کے مختلف واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کافی بڑا امامہ باندھتے تھے، لیکن جب گھر سے برآمد ہوتے اپنے امامے کو چاک کر کے ان فخرا میں بانٹ دیا کرتے جن کے جسم پہ لباس نہ ہوتا. میر مصطفیٰ نے اپنی کتاب نبات الرجال میں لکھا ہے کہ شاہ اردبیلی پرہیزگار پرجلال شخصیت کے مالک تھے جس کی بہت زیادہ شہرت تھی. آپ کے تجربہ علمی کے اعتراف کے لیے آپ کو مختلف الخاب سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا متکلم، عظیم الشان، جلیل الخدر وغیرہ وغیرہ. آپ اپنے دور میں سب سے متقی، خدا ترس، عبادت گزار انسان تھے اور علماء میں صاحب کشف و کرامات گزرے ہیں. ملا احمد مقدس اردبیلی نے 993 عیسوی میں نجف اشرف میں وفات پائی. روضہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دانے مینار کے نیچے آپ کا مزار ہے. بائیں مینار کے نیچے علامہ ہلی کی قبر ہے. آپ کی عظیم المرتبت تصانیف میں آیات احکام، مجمع برہان، شرح ارشاد وغیرہ مشہور کتابیں ہیں. شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہید ثالث علیہ الرحمہ شہر شستر کے ایسے خانوادے کے چشم چراغ تھے جو علمی اور روحانی دولت سے مالا مال تھا. جناب سبت الحسن نے تذکرہ مجید میں آپ کا تفصیلی شجرہ تحریر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصف 27 واسطوں سے حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتا ہے. امام عالی مقام کی 21 پشت میں امیر سید نجم الدین محمود مارشی عاملی تولد ہوئے، جو جناب سید ثالث کے جد اعلیٰ تھے. یہ بزرگ اپنے وطن عامل ما زندان سے ہجرت کر کے شوستر تشریف لائے تھے. شوستر خورستان ایران کا ایک شہر ہے جو آب و ہوا اور موسم بہار کی لطافتوں کی وجہ سے مشہور ہے. امیر سید نجم الدین مرشی نے اس شہر میں مذہب شیعہ اشناح کی بڑی کامیاب تبلیغ فرمائی. چنانچہ ایک بڑی تعداد کو جو پہلے مذہب سنی معتزلی کی پیروی تھی شیعہ اثنعشری بنایا. مگر اس کام کو پائے تکمیل تک جناب امیر سید نور اللہ شوستری اول نے پہنچایا جو امیر سید نجم الدین محمود مرشی کی چوتھی پشت میں پیدا ہوئے اور جو جناب سید ثالث کے دادا تھے. ان بزرگوار کی تبلیغی مساعی سے تمام اہل خستان و شوستر شیعہ اثنعشری ہو گئے. تبلیغی کے غرض سے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا مگر حالات نے اجازت نہ دی اور شیراز سے واپس ہونا پڑا. ساری عمر ترویج مذہب حق میں مشغول رہے. جناب سید امیر اللہ کے دو فرزند تھے، سید محمد شریف اور میر حبیب اللہ. سید محمد شریف کا شمار اکابر علماء میں ہوتا ہے. آپ نے علوم شرعیہ کی تکمیل شیخ اجل ابراہیم بن سلیمان خطیقی سے فرمائی تھی. آپ کے فضل و کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ خطینہ جو اجارہ آپ کو مرحمت فرمایا تھا اس میں تحریر کیا تھا کہ میں نے جتنا فائدہ پہنچایا اس سے زیادہ مجھے فائدہ علمی ہوا. آپ صاحب تصنیف و تالیف ہونے کے علاوہ بڑے قادر الکلام اور خوشگو شاعر بھی تھے. جناب سبط الحسن نے تذکرہ مجید میں آپ کی رباعیاں درج کی ہیں جن کے مطالعے سے آپ کی کمال شاعری بلکہ کمال باطن اور تصرف روحانی کا پتہ چلتا ہے. آپ ہی کا قدرت نے وہ فرزند عطا کیا جسے ہندوستان کے لیے شمع ہدایت ہونا تھا اور جس کے فضل و کرم، شرف و جمال، تصرفات روحانی اور فیوز علمی سے ایک عالم منور تھا اور جس کو آج دنیا شہید ثالث کے لقب سے یاد کرتی ہے. مرد فاضل و فضل الہی سے علامہ سید نور اللہ شوستری شہید ثالث کی ولادت باسعادت سن 956 ہجری مطابق 1549 نکلتی ہے. آپ کی ولادت بمقام شوستر ہوئی. چونکہ آپ نے علم و فضل کی آغوشی میں آنکھ کھولی تھی اس لیے شعور کی ابتدا ہی سے تحصیل علم و کمال کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر جناب سید شریف ایسا عالم اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہو تو بچپن کے کھیل کود میں وقت برباد کرنے کی کہاں گنجائش تھی. چنانچہ ابتدائی شباب میں ہی فارغ التحصیل ہو کر جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال حاصل کر لیا تھا. آپ 24 سال کی عمر میں وارد مشہد مقدس ہوئے، 12 سال تک وہیں قیام کیا اور علامہ عبد الواحد اور دیگر عظیم علماء مشہد سے تحصیل علوم و کلمات کے علاوہ عبادات اور مجاہدات میں مشغول رہے اور کمالات روحانیہ اور معارف ربانیہ میں اضافہ کرتے رہے. جناب سید ثالث علیہ الرحمہ کی ہندوستان میں آمد کی مختلف تاریخیں اور مختلف وجوہات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ سن 1995 میں ہجری میں ہندوستان وارد ہوئے جو شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا. رسالہ شہداء عربہ میں بحوالہ علامہ عطاء الملک نے لکھا ہے، کثرت اعلام و افکار و مصائب کے سبب آپ نے کم شوال سن 990 ہجری کو ہندوستان کا سفر فرمایا. لیکن جناب سید سبط الحسن نے تذکرہ مجید میں آپ کے سفر ہندوستان پر یوں تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ جناب سید ثالث علیہ الرحمہ مثل اپنے اسلاف اکرام کے مذہب اہل بیت کی اشاعت کے لیے بے چین رہتے تھے. یہ امر بھی آپ کے لیے باعث تقویت تھا کہ جد امجد سید نور اللہ اول شیعت کی تبلیغ کے لیے ہندوستان آنا چاہتے تھے لیکن حالات نے اجازت نہ دی. شیراز تک آنے کے بعد پھر لوٹ گئے. خلف الصداق ہم نام پوتے نے عزم راسخ کے ساتھ اپنے دادا کے اس مقصد کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا. چنانچہ غرہ ماہ شوال سن 992 ہجری میں جب آپ کی عمر 36 سال تھی، بجائے اس کے کہ وطن مراجعت فرماتے اور وہاں مرجیتی نامہ حاصل کر کے آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے، آپ نے تبلیغ اور اشاعت دین کے لیے سفر غربت اختیار کیا اور ہندوستان روانہ ہو گئے. آپ کو وطن میں دولت و ثروت، حشمت و منصب، عمارت و حکومت سب کچھ حاصل تھا، لیکن صوفی حکومت میں اور زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد تبلیغ کلمہ حق تھا. اس لیے شیعیت کی تبلیغ کے لیے آپ نے ہندوستان کو منتخب کیا. ہندوستان پہنچ کر آپ نے دکن کے کا طرف رخ نہیں کیا جہاں شیعہ سلاطین تھے، بلکہ آپ نے مغلیہ سلطن کے دارالحکومت کا رخ کیا جہاں مذہب شیعہ کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا. جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ جناب شہید ثالث عہد اکبری میں ہندوستان سے شیف لائے تھے، جو سلطنت مغلیہ کا سنہری عہد سمجھا جاتا ہے. لیکن اکبر اعظم کے ابتدائی عہد تک بھی اسلامی ہندوستان کی حالت تھی کہ حضرت علی کا نام سننا تک گوارا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ شیعوں کو ذلیل کرنا توخیر دین سمجھا جاتا تھا. یہ خیال صحیح نہ معلوم ہوتا کہ دوسری بار تخسیر ہندوستان سے پہلے ایران کی سکونت نے ہمایوں کے دل سے مذہبی تعصب کو نکال دیا تھا. چنانچہ صاحب تذکرہ مجید میں بحوالہ منتخب التواریخ از عبدالقادر بدایونی تحریر فرماتے ہیں کہ جب ہمایوں دوسری بار تخسیر ہندوستان کے لیے ایران سے ہندوستان آ رہا تھا، تو شیخ حمید مفسر سنبھلی، جن کا ہمایوں بہت معتقد تھا، ہمایوں کا استقبال کیا اور اس سے شکایت کی کہ آپ کے لشکر میں تو سب راوزی پاتا ہوں. ہمایوں نے پوچھا، آپ کس بنا پر اشارہ فرماتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ آپ کے لشکریوں میں ہر ایک کا نام علی کے نام پر ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سفر میں سرداران ایران کی کافی تعداد ہمایوں کے ساتھ شامل سفر تھی. اس پر شیخ کے سامنے ہمایوں کو شیعہ سے بیزارگی ظاہر کرنا پڑا. یہ حالت اکبر کے ابتدائی دور تک بڑی شد و مت کے ساتھ جاری رہی. اکبر کی سلطنت ملحد تو امان پا سکتا تھا، لیکن کوئی شیعہ زندہ نہیں بچ سکتا. جیسا کہ شاہ شجاع شاہ جہاں کا درباری مورخ محمد صادق زبیری اپنی تاریخ صبح صادق مخطوط مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں لکھتا ہے کہ جناب شہنشاہ اکبر نے شیخ الاسلام مخدوم الملک کے کہنے پر مرزا مقیم شیعی اور شیعوں کے ایک گروہ کو قتل کیا تو مشہور شاعر غزل مشدی بہت خوفزدہ ہوا کہ بر جرم تشیع کہیں وہ بھی نہ قتل کر دیا جائے. اس لیے گھبرا کر قاسم کاہی کے پاس مشورے کے لیے آیا. وہ اپنی جان کیوں کر بچائے؟ کاہی نے مشورہ دیا کہ میری طرح تم بھی الحاد کا اظہار کرو تاکہ قتل ہونے سے محفوظ رہو. خود عہد اکبری کا مورخ ملا عبدالقادر بدایوں نے لکھتا ہے کہ ملا عبداللہ سلطان پوری نے، جن کو شہنشاہ اکبر کی طرف سے مقدم الملک کا خطاب اور شیخ الاسلام کا عہدہ ملا تھا، ان کی کوشش سے بہت زیادہ شیعہ مذہب اپنے ٹھکانے یعنی جہنم میں پہنچ گئے. خدا دین حق کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ متذکرہ بالا نام اسعد حالات میں بھی مذہب اشنائے شریع کی اشاعت جاری رہی. سن 930 ہجری میں اثر نو ملتان میں مذہب شیعہ کو فروغ حاصل ہوا، اور یہاں اسے سید راجو بن سید حامد بخاری نے کھل کر مذہب شیعہ اشنار کی تبلیغ شروع کر دی. بیجاپور دکن میں یوسف عادل شاہ نے شیعت اختیار کر لی اور اس مذہب کی نشر و اشاعت کی. اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے ماہ جمادی الاول سن 908 ہجری میں علانیہ نماز جمعہ بجماعت ادا کی گئی، اور خطبے میں ائمہ اثنائے شیری علیہ السلام کے اسماء متبکرہ اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ولی اللہ کہا گیا. سب سے پہلے ماہ جمادی الاول سن 908 ہجری میں اعلانیہ طور پر نماز جمعہ بجماعت ادا کی گئی، اور خطبے میں ائمہ اثنائے شیری علیہ السلام کے اسماء متبرک اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا. یوسف عادل شاہ نے ملا فتح اللہ شیرازی کی تعلیم پر تبدیل مذہب کیا تھا. جب یہ بزرگ دربار اکبری سے منسلک ہوئے تو وہاں بھی اپنا رنگ جمانا شروع کیا. دربار اکبری میں تبدیلی کی ایک وجہ ایک اور جیت شیعہ عالم حکیم ابو الفتح گیلانی کی دربار اکبری سے وابستگی تھی. ان بزرگ کی اکبر اس درجہ قدر و منزلت کرتا تھا، کہا کرتا تھا کہ اگر موصوف اہل فرنگ کے ہاتھ آ جائیں تو میں اپنی سلطنت کے تمام خزائن دے کر انہیں چھڑا لوں. ملا فتح اللہ کا رنگ اکبر پر جمنے لگا. اکبر پر اس کے اطالق بیرم خان ترکمان جو مذہب شیعہ کا پابند تھا کہ کچھ نہ کچھ اثرات پہلے ہی سے تھے. پھر سیاسی مصلحت کا بھی تقاضا تھا کہ مذہبی عصبیت کو کم کیا جائے. اس مصلحت نے مذہب الہی کو بھی جنم دیا تھا. بہرحال آہستہ آہستہ اکبر کے دربار میں شیعہ عنصر غالب آتا گیا, یہاں تک کہ نورتن اکبری کے پانچ گوہر نایاب حکیم ابوالفتح گیلانی, حکیم حمام, شیخ ابوالفضل علامی, شیخ ابوالفیض فیضی اور مرزا عبدالرحیم خان خانہ شیعہ مذہب کے پابند تھے. جناب شہید صالح جب وارد ہندوستان ہوئے تو حکیم عبدالفتح کو میزبانی کا شرف بخشا. حکیم عبدالفتح جیسا کہ بتایا جاتا ہے نورتن اکبری کے ایک رتن تھے. اکبر اعظم حکیم عبدالفتح کی وساطت سے جناب شہید صالح کے صفت انصاف و عدالت, نیک نفسی, حیا و تقویٰ, عفت اوصاف, علم و حلم, جودت فہم و تیزی طبیعت و صفائے باطن و ذکاوات و ذہانت سے واقف ہوا تو فوری لاہور کا قاضی القضاء کا عہدہ آپ کے سپرد کر دیا. اکبر یہاں کے علماء عامہ کی چہرہ دستیوں سے عاجز آ چکا تھا. جناب شہید صالح نے فقہ اہل بیت کی ہماگی و جاہیت ثابت کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو مناسب سمجھ کر اس عہدے کو اس شرط پر قبول کیا کہ مذہب عربا, حنفی, شافعی, ملکی, حنبلی میں سے کسی مذہب کا پابند نہیں رہوں گا, بلکہ چاروں فقہی مذاہب میں سے جس کے موافق فقہ مذہبی جعفری ہونے کی حیثیت سے میرے اجتہاد کا متقاضی ہوگا اسی کے موافق فتویٰ دوں گا اور فیصلہ کروں گا. چنانچہ اس عہدے پر فائز رہنے تک آپ ہمیشہ مذہب اہل بیت کے موافق ہی فتویٰ دیتے رہے. اگر کوئی معترض ہوتا تو مذہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب سے اس کی تصدیق فرما دیتے. اس طرح آپ نے عملاً ثابت کر دکھایا کہ مذہب شیعہ جامع و ہماگیر قانونی شرح رکھتا ہے. یہ خطرناک اور عظیم کارنامہ جو آپ نے انجام دیا اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ملا عبدالقادر بدایونی جیسا مورخ تک آپ کی مدح و ثنا آپ کی شیعیت کے اعلان پر مجبور ہو گیا. اس عہدے پر آپ کا فائز ہونا باشندگان لاہور کے لیے رحمت ثابت ہوا, کیونکہ اس زمانے میں لاہور کا عہدہ خزا نہایت کمزور ہاتھوں میں تھا. رشوتوں کا بازار گرم تھا, طاقتور کمزوروں کا استحصال کرتے تھے جن کا کوئی فریاد رس نہ تھا. لیکن آپ نے اس عہدے کو ان تمام بدعمالیوں سے پاک کیا, انصاف اور عدالت کو قائم کیا, مظلوموں کی فریاد رسی کی اور ریا امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے. جناب شہید الرحمہ علیہ الرحمہ عربی و فارسی کے بہترین نثر نگار بھی تھے. آپ کے قلم سے علم کے دریا بہتے رہے. آپ کی تصانیف بڑی تعداد میں ہے لیکن یہاں صرف دو ہی معرکۃ الآراء کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے. جب مرزا مقدم ناسی کی کتاب کے نسخے کثرت سے ہندوستان پہنچے, جس سے شیعوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبے کو بڑی تقویت پہنچی, تو آپ نے سن 995 ہجری میں 17 دن کی خلیل مدت میں اس کے جواب میں مصائب النواجب تالیف فرمائی. اسی کتاب کے مطالعے سے ملا محمد امین شیعی مناظرے میں غالب ہوئے اور کشمیر میں مذہب شیعہ کو تقویت پہنچائی. اس کتاب کی بارگاہ امیر المومنین میں قبولیت کا ثبوت ملا محمد امین کے اس واقعے سے ملتا ہے جو انہوں نے جناب شہید علیہ الرحمہ کو ان الفاظ میں لکھے تھے. اس کتاب کے پہنچنے سے 3 روز پہلے ہی میں حضرت امیر المومنین کو خواب میں دیکھا کہ حضرت نے میری کمر میں تیروں سے بھرے ہوئے ترکش اور کمان کو باندھ دیا. 3 دن بعد جب کتاب پہنچی تو میں نے اس ترکش سے جان لیوا تیر مخالفین کو مارے. 1010 عیسوی میں ایک زخیم کتاب مجالس المومنین لکھی. یہ بیش بہا کتاب نہ صرف مذہب شیعہ کی خدامت اور اس کی علمی و ادبی و روحانی و سیاسی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے, بلکہ شیعہ علماء, حکماء, ادبا و شعرا و مصنفین و معظمین، سلاطین، وزراء وغیرہ کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہی کتاب آپ کی شہادت کے اور اسباب میں سے ایک سبب بنی۔ جناب شہید علیہ الرحمہ باکمال عالم ہونے کے علاوہ جودت فہم بھی بے مثال تھے۔ آپ کے فرزند ارجمند نے محفل فردوس میں آپ کی حاضر جوابی اور مذاکرات علمیہ کے علاوہ آپ کے دیوان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے بھی آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے فن شاعری میں آپ کی قدرت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال افلاک مشیت کا یہ درخشندہ ستارہ اپنی پوری تابنائی سے چمک ہی رہا تھا کہ عہد اکبری ختم ہو گیا اور جہانگیر اس کا جانشین ہوا۔ قاضی محمد اسلم حروی و شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی کی تعلیم اور صحبت نے جہانگیر کو اس قدر متعصب بنا دیا تھا کہ کسی منصب پر کسی شیعہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ جہانگیر شہید الرحمہ کو طلب کر کے بظاہر لشکر شاہی کا میر عادل بنا دیا، مگر حقیقت میں فوج کی حراست میں دے دیا تھا۔ جہانگیر کا ایسا رجحان دیکھ کر مخالفین کی جرأتیں اور بڑھیں اور بالآخر ان کو مکر و فریب رنگ لایا۔ کتاب مجالس المومنین کو بنیاد بنا کر بادشاہ کو اتنا بھڑکایا کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو بنمانی کرنے کی اجازت دے دی۔ متعصب علماء نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ چنانچہ 18 جمادی الآخر سن 1019 ہجری مطابق 7 سپٹمبر سن 1610 عیسوی کو جب آپ 63 سال کے تھے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت کی تفصیلات کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ پروفیسر سری رام شرما اپنی انگریزی کتاب شاہان مغلیہ کی مذہبی پالیسی میں لکھتے ہیں کہ قاضی نور اللہ شیعہ مصنف ہونے کی وجہ سے جہانگیر کے حکم سے بضرب درہ خاردار شہید کر دیے گئے۔ جہانگیر و شاہجہاں کے مورخین بتلاتے ہیں کہ جہانگیر نے پہلے آپ کی زبان کو گدی سے نکلوایا اور اس کے بعد لاش مطہر کو تشہیر کرانے کے بعد شہر سے بے غسل و کفن پھینکوا دیا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جہانگیر نے جناب شہید علیہ الرحمہ کو طلب کیا اور مست ہاتھی منگوا کر اس کے پاؤں تلے رون ڈالا، اور جو لوگ آپ کے ہمراہ ایران سے آئے تھے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ ایک روایت یوں ہے کہ جد امجد خامس آل ابا کی وراثت میں اس حصہ لینے والے نے قتلگاہ میں سبب قتل دریافت کیا، دلائل و براہین سے اسے روکا، رد کیا، حجت تمام کر لی تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت مانگی۔ جب اجازت ملی تو آپ نے قلم و دوات طلب کیا اور ایک ٹھیکری پر آئے کریمہ تحریر کیا اور اس کو ہوا میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھیکری واپس آ کر سامنے گر پڑی، جس کے دوسری جانب تحریر تھا، میرے بندے صبر سے کام لو۔ تو آپ نے نہایت اطمینان سے نماز ادا کی، آخری سجدے میں تھے کہ جلادوں نے اپنی ملعون خدمت کو پورا کیا۔ 3 روز تک آپ کی لاش مزبلہ پر پڑی رہی، مگر اب وہاں مشک و عنبر کی خوشبو بہک رہی تھی۔ آپ کے دفن کے بارے میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک ایرانی سردار جو اس زمانے میں ریاست گوالیار میں مقیم تھا، خواب میں پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، حکم دے رہی ہیں کہ میرا فرزند نور اللہ بے دفن و کفن پڑا ہے، اس کو دفن کر دے۔ یہ ایرانی سردار خواب دیکھ کر بیدار ہوا، فوراً آگرہ پہنچا، جہانگیر سے جناب شہید ثالث علیہ الرحمہ کی تجزیز و تدفین کی اجازت حاصل کی اور دفن کیا۔ موجودہ عالی شان و پرشکوہ روضہ سن 1966 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ آگرہ میں شہید ثالث علیہ الرحمہ کا مزار مقدس ابتدائی سے مرجع خاص و عام اور محل زیارت رہا۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ہزارہ زائرین دور دراز مقامات سے چلے آتے ہیں۔ اس طرح باطل کی قوتوں نے جن کو بے نشان بنانا چاہا، وہ مشاہد مقدسہ کے بعد مقدس اور دعا کا وسیلہ بن گئے۔ حق کی پھر فتح ہوئی، موت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔